کہ جو اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی پارٹیاں ہیں, وہی وہی غالب ہونے, وہی فلاح پانے والی ہے. قاری صاحبان تشریف لے آئیں کیا؟ سورۃ الحشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی معلوم کریں قاری صاحب کہاں رہ گئے, ان کو آنا چاہیے تھا. وہ دوسرے والے جن دیکھیں, ہم نے چار چار رکعت پڑھنی ہے, سمجھا یہ تو ختم ہو گئی نا. فون کر کے پوچھیں خیریت ہے. سورۃ الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر کا پس منظر ذہن میں رکھیے گا, پھر انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس نے قبیلہ جو تھا بنو نذیر, خاص طور پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور مشرکین مکہ کی مدد کی. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی, میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے تین قبائل جو تھے مدینہ میں, بنو قریظہ, بنو قینقہ, بنو نذیر, ان تینوں سے جو ہے معاہدے کیے تھے, میثاق دینا. اور اس میثاق کے حوالے سے تینوں کے تینوں یہودی قبائل اس بات کے پابند تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور مشرکین کا ساتھ نہ دیں. اب اگر انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو گویا میثاق مدینہ کی مخالفت کی انہوں نے. لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ بنو نذیر جو ہیں انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی مخالفت کی ہے, اور یہ کہ بغاوت کی ہے مسلمانوں سے اور مدد کی ہے مشرکین مکہ کی. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے ایک اللہ کے رسول کے ایک صحابی کو شہید بھی کر دیا, اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول پر بھی حملہ ہوا, آپ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی زہر وغیرہ دے کر, واللہ عالم. بارہ اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قبیلے پر حملہ کیا اور ان کو گھیر لیا. اور یہ قبیلہ بنو نذیر کا خاص طور پر جو تھا یہ بہت امیر قبیلے لوگ تھے, چاروں طرف ان کے پاس نخلستان تھے, چاروں طرف درخت تھے بہت, یعنی اس اعتبار سے بہت دولت مند لوگ تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر حملہ کیا تو یہ مقابلے میں نہیں آئے, اور بالآخر انہوں نے سرینڈر کیا, اور سرینڈر کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, مدینہ بدر کر دیا گیا. اب جب مدینہ بدر کیا گیا تو جب عبداللہ بھائی ابئی جو تھا خاص طور پر منافقین کا سردار, جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے تو ان کی بڑی دوستیاں تھیں ان سے, لہٰذا اس نے کہا کہ اگر تمہارے خلاف محمد نے اقدام کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے, تم وہاں سے آ جانا, ہم یہاں سے گئے تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. تو گویا یہ ایگریمنٹ اس نے کیا, لیکن جب اللہ کے رسول نے اقدام کیا تو یہ منافقین میں سے کوئی بھی جو ہے ان کے ساتھ نہ آ سکا. بہرحال یہ اقدام تاریخ میں موجود ہے کہ ان بنو نذیر کے خلاف ان کی میثاق مدینہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف یہ اقدام کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح, یہ بات کی گئی تھی کل کہ پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی شروع میں تسبیح باری تعالیٰ آتی ہے. سورہ حدید سبح سے شروع ہوئی, سورہ حشر, سورہ آگے چل کر آئے گی سورہ صف, سورہ تغابن اور سورہ جمعہ. یہ پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ آتی ہے, لیکن بعض کے شروع میں سبح آتا ہے ماضی کا صیغہ, اور بعض کے شروع میں یوسف بھی ہوا آتا ہے جو مضارع کا صیغہ آتا ہے. گویا سبح یوسف بھی ہو, ماضی حال اور مستقبل تینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح باری تعالیٰ جو ہے وہ ہو رہی ہے, ہمیشہ سے ہو رہی ہے اور آخر تک جاری رہے گی, اول و آخر. لہٰذا اس صورت میں خاص طور پہ آپ دیکھیں نمایاں طور پر یہاں ماضی کا صیغہ آیا اور اس کے آخر میں یوسف بھی ہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ آئیں گے. تو سورہ حشر اس بار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں شروع میں بھی اللہ کی تسبیح ہے اور آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے. تو مسبحات میں سے دوسری صورت اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, سورہ حشر. پس منظر رکھ کیا جا چکا ہے کہ بنو نذیر کو جو سزا دی گئی تھی اس کا یہ پس منظر اس کا ہے. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اب تسبح یہ سب بھی ہوں, یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تسبیح ہے قولی, زبان سے عرض کیا جانا, زبان سے سبحان اللہ کہنا, لیکن ایک تسبیح کہلاتی ہے تسبیح حالی, جو پوری کائنات اپنے وجود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے ذرہ ذرہ, ولکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن تم اس کی تسبیح کو سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, ہر چیز اللہ پاک کی جو ہے پاکی بیان کر رہی ہے. تو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے. اور یہ جو اقدام ہوا تھا خاص طور پر بنو نذیر کے خلاف, یہ ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا, 3 ہجری میں سوال, 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی تھی, اور اس کے فوراً بعد 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ اقدام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہوا الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے ہی سما میں، پہلے ہی حشر میں، ما ظننتم ان یخرجوا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ، تم یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید وہ نہیں نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصوا، مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ بچا لیں گے ان کی جو مانع ہے، ان کی جو قلعے ہیں بڑے بڑے، جو ان کے بچنے کی جگہ ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، حصونہم، جو ان کے قلعے ہیں بڑے بڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک ان پر حملہ کیا اور ان کو گھیر لیا، اور نہ صرف یہ کہ گھیر لیا، ان کے جو نخلستان تھے اس میں خاص طور پہ جو بڑے بڑے درخت انہوں نے پروٹیکشن کے لگائے ہوئے تھے وہ درخت بھی کٹوا دیے، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد بلاخر ان کو سرنڈر کرنا پڑا، تو اللہ پاک ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رعب ڈال دیا، اب ظاہر بات ہے سازش تو انہوں نے کی تھی اور معلوم تھا کہ اگر سازش پکڑی گئی تو ہمارے خلاف اقدام بھی ہوگا، تو ان کے دلوں میں رعب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یقربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، تو وہ خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے، ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے تو ان کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے گھر میں سے جو تم ایک اونٹ پر لے کے جا سکتے ہو لے کے چلے جاؤ، یعنی ایک اونٹ پر جتنا مال اٹھا کر لے کے جا سکتے جاؤ، یعنی اپنے ہاتھوں سے گھر کی انتہائی قیمتی چیزیں نکال نکال کر، کھڑکی، دروازے اور اس طرح کی قیمتی چیزیں نکال کر لے کے گئے، تو یہ قریبون وہ برباد کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وائد المومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے، فاتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، اس سزا میں عبرت ہے پوری کی پوری دوسری قوموں کے لیے، یہ تینوں کے تینوں قبائل جو تھے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، پہلے اس سے پہلے بنو قینقہ کو مدینہ بدر کیا گیا، انہوں نے جنگ بدر میں مشرکین کی مدد کی تھی، پھر اگلے سال بنو نذیر کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس سے اگلے سال 5 ہجری میں بنو قریظہ کو جو ہے سزا دی گئی، یہ ہم نے آپ کو بتایا سورہ احزاب کے موقع پر ان کو شدید سزا دی تھی، ان کے 600 بندے قتل کیے گئے تھے، ان کو البتہ قتل نہیں کیا گیا، ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا، تو مدینہ سے نکال دیا گیا، فاتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں لکھ دیا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جلا وطنی کا معاملہ، یعنی ان کو یہاں سے نکلنا، لعذبهم فی الدنیا، تو لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیتا، ولہم فی الآخرت عذاب النار، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب، ولہم فی الآخرت عذاب النار، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اب انہوں نے مسلمانوں نے جب یہاں پہنچے ہیں ان کو جب گھیرا ہے تو خاص طور پر جنگی پوائنٹ سے وہ طرف جو ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کاٹ دو اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو مسلمان کیسا ظلم و ستم کرنے والے ہیں، یہ ہرے بھرے درخت جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ انہوں نے خود نہیں کیا، اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ کام کرو، ویسے تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ نہ عورتوں کو مارا جائے، نہ بچوں کو مارا جائے، نہ بوڑھوں کو مارا جائے، نہ درخت کاٹے جائیں، یہ ساری چیزوں کو پروٹیکشن دیا جائے، لیکن کیونکہ جنگ میں ایسی صورتحال بھی آ سکتی ہے کہ انسان کو مجبوراً یہ کام کرنا ہو، تو ان کے نخلستان ایسے تھے کہ جو ان کو چاروں طرف سے درختوں سے گھرے ہوئے تھے، ان کے جو قلعے تھے خاص طور پر، تو اس کے لیے بہرحال ان درختوں کو کاٹنا ضروری تھا، تو فرمایا ما قطعتم من لینتن، اور نہیں کاٹا تم نے درختوں کو ان کے تنوں کو، او طرف تمہا قائمتن، یا یہ کہ تم نے نہیں چھوڑا اس کو کھڑا، علی اصولہا، اب ان کی جو جڑوں پر، فبی اذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، ولی یغفی الفاسقین، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے فاسقوں کو رسوا کرے، وما افا اللہ، اب ہوا یہ کہ جب یہ جو بنو نذیر کا یہ علاقہ فتح ہوا، جیسے کہ عرض کیا گیا کہ انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا تھا، کسی نوعیت کی کوئی جنگ ہوئی نہیں، تو اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ فقہی اعتبار سے جان لیجیے کہ وہ جنگ جس میں مسلمانوں کو فتح ہو، مال غنیمت حاصل ہو، اس کی تقسیم تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ مجاہدین میں، ایک حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ سورہ انفال میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن جو مال فی ہوتا ہے، مال فی وہ مال کہلاتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہو، یا لہٰذا یہ جب گئے انہوں نے وہاں پر گھیر لیا ان کو, چاروں طرف سے جنگ ہوئی نہیں, خود ہی انہوں نے سرینڈر کر دیا. اب بہت بڑی تعداد میں مال و متاع دنیا کا آیا, جاگیریں آئیں بہت بڑی بڑی مسلمانوں کے ہاتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فہ ہے جو سارا کا سارا بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. تو فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان بنی نذیر سے جو مال دلوایا, فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رقاب, اور نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ان پر اور نہ ہی کوئی اونٹ دوڑائے, یعنی کوئی ان پر جنگ وغیرہ نہیں ہوئی. ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلط فرما دیتا اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے. تو گویا بنو نذیر سے یہ پورا کا پورا جو مال حاصل ہوا یہ پورا کا پورا مال فہ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا, اور جو دلوایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ان بستی والوں سے, یعنی بنو نذیر کے قبیلے سے, فللہ ولی رسولی, تو وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, ولی ذو القربا اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے, ولیتامہ اور یتیموں کے لیے, ولمساکین مسکینوں کے لیے, ابن سبیل اور تمام مسافروں کے لیے. یہ جو دولت کا معاملہ خاص طور پر اس کو پروٹیکشن دی گئی کہ اگر یہ سارا کا سارا مال غنیمت کی حیثیت میں مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تو یہ دولت کی تقسیم ارتقاض تقسیم ہو جاتی. ارتقاض دولت ہوتا ہے, ایکیومولیشن ویلتھ ہوتا ہے, اور یہ بڑی جاگیریں جو جاگیرداریاں جو ہے وجود میں آ جاتی. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مال غنیمت کے بجائے مال فہ قرار دیا, اور وہ سارا کا سارا مال فہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھئی لا یقون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ دولت جو ہے تمہارے جو اغنیا ہیں مالدار ہیں انہی میں تقسیم ہو کے نہ رہ جائے. یہ اس وجہ سے مال غنیمت مال فہ جو ہے بیت المال میں جمع کیا گیا, تاکہ وہاں سے غریبوں مسکینوں محتاجوں بیواؤں کو بھی جو ہے اس کو فائنینس کیا جائے. اگر یہ سارا کا سارا مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر جاگیرداریں جو ہیں بڑی بڑی جاگیریں جو ہیں وجود میں آ جاتی ہے, اور جاگیردارانہ نظام آ جاتا. تو فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه, اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے اس کو لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے وہ منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ اصول صرف مال فہ یا مال غنیمتی کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام نے اس کو جو ہے جنرل لیا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی چیز دیں, بمانے جو دین کی تعلیمات تمہیں دے رہے ہیں, قرآن دے رہے ہیں اور دین کی تعلیمات کی وضاحت کر رہے ہیں, وہ لے لو, اس پر اچھی طرح جو ہے عمل کرو. اور جس چیز سے وہ روک دیں, منع فرما دیں, کسی چیز کو حرام قرار دے دیں, فن کہو تو اس سے باز آ جاؤ. اور یہ روکنا اور یہ منع کرنا جو ہے اس میں خاص طور پر تقوی کو انفساد کیا گیا. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ جو مال فہ وغیرہ استعمال ہوا ہے, اس میں خاص طور پر جو مہاجرین آئے تھے وہاں سے, مہاجرین مکہ, ان کا ایک خصوصی حصہ رکھا گیا. تو فرمایا للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, اور یہ مال فہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان فقراء اور محتاج مہاجرین کے لیے, الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے, وہ اموالہم ان کے مالوں سے. ظاہری بات ہے اس میں اللہ کے رسول اور آپ کے سارے صحابہ کرام تھے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے. جب تکونا فضلا من اللہ ورضوانہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. وَيَنْشُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور انہوں نے یہ ہجرت کیوں کی تھی؟ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کرنے کے لیے آئے تھے. وہ اللہ کے رسول کی دین کے مدد کے حوالے سے انہوں نے ہجرت کی تھی. اولئک هم الصادقون, یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار, اور وہ لوگ کے جو اس گھر میں, والذین تبوؤوا الدار والایمان, ایمان من قبلہم, اور یہاں پر اب اس سے مراد جو ہیں وہ انصاری ہیں, اور وہ لوگ کے جو دار الہجرہ مدینے میں جنہوں نے جو ہے وہ قرار پکڑا, اور یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے, من قبلہم, ان سے پہلے, یحبون ما ہاجر الیہم, وہ بہت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف, یعنی مہاجرین سے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا, اور وہ اپنے جیوں میں ایک نوعیت کی کوئی حاجت کوئی کمی نہیں کرتے جو اگر ان کو کچھ دے دیا جائے. مما اوتوا, کہ اگر مہاجرین کو جائے وہ دے دیا جائے. وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, خاص طور پر ان مہاجرین کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے وہ خود تنگی میں ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو کوئی بھی جی کی لالچ سے بچا لیا گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اب اس میں بڑا ایمان افروز واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ مہاجرین آئے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مال و متاع, لیکن تم نے ان کی مدد کی اور تم نے ان کو مال و متاع دیا, گھر دیا, کاروبار دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرما دی, بہت مال آ گیا ہے, تو اب اگر تم چاہو تو وہ مال جو تم نے مہاجرین کو دیا تھا تم ان سے واپس لے لو, اور اب یہ جو مال طے ہے میں ان کو مہاجرین کو دے دیتا ہوں, اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن یہ انصاری جیسے انہوں نے کہا نہیں, نہ صرف یہ کہ ہم نے جو ان کو مال دیا تھا وہ تو ہم نے ان کو دے ہی دیا, یہ مال طے بھی جو آئے یہ بھی آپ سارا کا سارا ان مہاجرین کو دے دیجیے, ہمیں اس میں کوئی کسی نوعیت کی تنگی نہیں ہوگی. تو اللہ پاک نے پھر اس بات کو بہت پسند فرمایا اور آیت مبارکہ نازل ہو گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, مہاجرین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے خود تنگی میں ہو لیکن ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, اللہ پاک نے ان کو بہت پسند فرمایا. وما یوقا شوق نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور جو لوگ جی کی لالچ سے بچا لیے گئے, یہ شوق کا شوق کے جو الفاظ ہیں واقعی یہ کہ اس میں تمام نفس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں. نفس مال سے محبت کرتا ہے, جنسی بے راوی کی طرف جاتا ہے, یہ بوک کی عداوت, یہ حسد, یہ کینہ, یہ جتنی بھی نوعیت کی جو اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہوتی ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں. فرمایا جو شوق سے بچا لیا گیا, جو نفس کی سوچ سے بچا لیا گیا وہ جو ہے وہ فلاں پا گیا. اسی طرح ایک اور انصاری کا واقعہ آتا ہے, حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ جب مسجد میں آئے مسجد نبی میں تو ایک مہاجر صحابی آئے تھے رات گئے, ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جائے گا, وہ اپنے ان کو اپنے گھر لے کے چلے گئے. رات کو جب گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں کھانا ہی نہیں ہے, صرف اتنا کھانا ہے کہ ان کے کچھ بچے ہیں اور جو بیوی ہے ان کے لیے پورا ہوگا. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چراغ جو ہے یہ لے کر آؤ, کھانا جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور بچوں کو ایسے سلا دو بغیر کھلائے پلائے, اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے وہاں سے ہٹا دینا تاکہ وہ جو بھوکا جو مہاجر آیا ہے, جو ہمارا مہمان آیا ہے, وہ اچھی طرح سے کھانا کھا لے. اور اسی طرح کیا بیوی نے کہ کھانا رکھا ان کے سامنے اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے, اور اچانک وہاں سے انہوں نے جو چراغ ہٹا لیا تاکہ لوگوں کو ان کو پتا بھی نہ چلے, خوب اچھی طرح انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جو مہاجر آئے تھے مسافر, اور یہ خود بھی بھوکے رہے, ان کی بیوی بھوکی رہی, سارے بچے بھوکے رہے. صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ رات کو تمہارے اس عمل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت خوش کیا ہے, اور اللہ پاک نے تمہارے لیے آئے تو مارکا نازل فرمائی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور وہ لوگ کے جو بعد میں آئے ان سے, يَقُولُونَ, اور وہ بھی اسی طرح سے دعائیں کرتے ہیں, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور اب ہمارے تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان میں سبقت کی, ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور اے رب ہمارے تو ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان لانے والے بھائیوں کے خلاف کوئی غل, کوئی کمی, کوئی کدورت, کوئی کجی پیدا نہ کیجیے گا. ان ربنا انک رؤوف رحیم, اور اے اللہ یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ جو آپس کی معاملات ہوتے ہیں اس میں کبھی نہ کبھی انسان سے جو لوز ٹاکنگ ہو گئی, کبھی نہ کبھی کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی, تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں کبھی کوئی بات نہیں رکھتا, غل نہیں رکھتا. لہٰذا یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں ہمارے مومن بھائیوں کے خلاف کوئی غل نہ رکھ, ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم, اللہ یقیناً تو بہت بخشنے والا ہے, بہت مہربان ہے. قاری صاحب تو میرے خیال میں تشریف لا چکے ہیں اور ہم نے الحمدللہ 6 رکوع بھی پڑھ لی ہیں, تو 6 رکوع ہم سنیں گے 4 رکعت میں. قاری صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لے آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم
ثم لنخرجن معاكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. صدق الله العظيم.
سلسلہ کلام میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بنو نذیر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا تو منافقین میں سے یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے ان سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ اگر تمہارے خلاف اقدام ہوا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ان پر تو یہ منافقین کا سردار جو تھا وہ ان کی مدد نہ کر سکا اور یہ بات صرف اس کی زبان ہی کی تھی. فرمایا علم ترى الى الذين نافقوا, کیا دیکھا آپ نے ان کی طرف جنہوں نے منافقانہ طرز عمل اختیار کیا ہے. یقولون لاخوانهم, وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے, الذين كفروا من اهل الكتاب, جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں سے, لئن اخرجتم, کہ اگر تم نکالے گئے, لنخرجن معاکم, تو ہم بھی تمہارے ساتھ لازمن نکل جائیں گے, یعنی اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور ہم تمہارے معاملے میں کسی ایک کی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی. اب یہاں ایک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر انہوں نے تمہارے خلاف اقدام کیا اور تم کو مدینے سے نکالا تو ہم کبھی بھی جو ہے ان کی اطاعت نہیں کریں گے. وَإِن قُتِلْتُمْ, اور اگر تم سے لڑائی کی گئی, لَنَنصُرَنَّكُمْ, تو ہم لازمًا تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے البتہ یہ مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہو گیا تھا کہ اگر یہ منافقین مدد کرنے ہی لگے واقعتاً ان کی تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ایک نازک مقام ہوگا کہ اگر اندر سے بھی یہ منافقین جو ہے یہ آستین کے سانپ اگر مسلمانوں کے بغاوت مسلمانوں کے اندر سے بغاوت کرتی تو واقعتاً یہ جنگ بڑی خطرناک ہو جائے گی. لیکن فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا, اور اگر ان کو جلا وطن کیا گیا, لا یخرجون معاہم, یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا, اور اگر ان سے لڑائی کی گئی, لا ینصرونہم, وہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم, اور اگر انہوں نے مدد اور اگر وہ ان کی مدد کریں بھی, لیولن الادبار, تو لازمن یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, واپس آ جائیں گے. ثم لا ینصرون, اور ان کی پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رہبتن فی صدورہم من اللہ, اے مسلمانوں تم ان کے اوپر زیادہ بھاری ہو, زیادہ خوف رکھتے ہیں تمہارا اپنے جیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, یہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے. لا یقاتلونکم جمیعا, اب ان یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے مل کر اکٹھے. الا فی قرم محسنت, مگر یہ کہ قلعہ بند ہو کر اپنی بستیوں میں, او من ورائے جدر, یا پھر یہ کہ دیواروں کے پیچھے سے. باسہم بینہم شدید, ان کے آپس کی جو جنگیں ہیں, آپس کی جو لڑائیاں ہیں, بڑی شدید ہیں. تحسبہم جمیعا, تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. وقلوبہم شتا, حالانکہ جو ان کے دل ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں آپس میں, ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اب اس کی مثال موجود تھی کہ تین قبیلے تھے, بنو قینقہ, بنو قریظہ, بنو نذیر. پہلے بنو قریظہ کو نکالا گیا, باقی دو قبیلوں نے ان کی مدد نہیں کی. اب بنو نذیر کے ساتھ اقدام ہو رہا ہے, وہ دوسرے قبیلے تھے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے. چاہیے تو نہیں کہ یہودی تھے تو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ کبھی بھی تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ دیواروں کے پیچھے سے. یہ کچھ قلعے تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے, وہیں سے پتھراؤ کرتے تھے, کبھی تیزاب پھینک دیتے تھے, کبھی آ کے انہوں نے جنگ نہیں کی مسلمانوں سے. ہاں یہ بات یہ ہے کہ تمہیں نظر آتے ہیں بڑے متحد, لیکن ان کے آپس کے جی بڑے پھٹے ہوئے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان سے پہلے ایک قریبی جو قبیلہ تھا انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو ان کو ان کے برے اعمال کی سزا مل گئی. مثال ہے بنو قینقہ, جن کو بدر کے موقع پر مدینہ بدر کیا گیا. فرمایا ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان لوگوں کے لیے ابھی دردناک عذاب ہے. کمل شیطان, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ شیطان اس قال علی انسان کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے اکفر کے انسان اے تو کفر کر دے, اس قال علی انسان اکفر اور جو انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر اختیار کرو فلما کفر, لیکن جب انسان کفر کر دیتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قال انی بری منک اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں, انی اخاف اللہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رب العالمین تو تمام جہان والوں کا رب ہے. وہ انسان کا لیں شیطان کا لیں انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کفر کی طرح, وہ جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ صاف اعلان برات کر دیتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال ایسے انسان اور شیطان کی جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا فکانا آپ کی بات ہما تو ان دونوں کا جو انجام ہونے والا ہے انا ہما فل نار خالدین فیہا فکانا آپ کی بات ہما انا ہما فل نار خالدین فیہا اور ان دونوں کا انجام یہ ہوگا یعنی شیطان کا اور انسان کا کہ وہ دونوں کے دونوں جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ رہنے کے لیے. وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے اصل میں ظالموں کا, جو نافرمانی کیا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اسی طرح سزا دیا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اب یہ قرآن حکیم کا انتہائی جامع مقام آ گیا. سورہ حشر سات آیات ہیں سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جس میں سے تین آیات مبارکہ عظمت انسان پر ہیں, انسان کی جو عظمت ہے اس کا بیان آئے گا. ایک آیت مبارکہ عظمت قرآن پر ہے, قرآن کی عظمت پر سب سے زیادہ عظیم ترین آیت مبارکہ. اور پھر تین آیات مبارکہ عظمت رحمان پر, تو وہ انسان قرآن اور رحمان یہ ترتیب ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ رحمان پڑھی تھی, اس میں پہلے رحمان کا تذکر آیا پھر قرآن کا تذکر آیا پھر انسان کا تذکر آیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اچھی ترتیب ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم انسان کی عظمت بیان فرمائی, پھر یہ کہ قرآن کی عظمت آئے گی انشاءاللہ توفی آیت اس کی ہم دیکھیں گے, اور پھر آخری تین آیات میں عظمت رحمان بیان ہوئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا. یہ دو ہی دن ہے, ایک آج ہے اور ایک کل. آج یہ جس وقت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے, اور کل وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی اس کو آخرت کہا جاتا ہے. تو ہم تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ تم نے کل کے لیے کیا کمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا الکیس من دانا نفسہ, عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنی نفس کی شرارتوں کو پہچانے, وہ عمل لما بعد الموت اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. لہٰذا عقل مند وہ نہیں ہے کہ دنیا میں بڑا مال و متا کما لے اور بڑی دولت کما لے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے. فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا, کل وہ کیا کرنے والا ہے, کل اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ پاک خوب اچھی طرح باخبر ہے, خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے. تو گویا انسان کی جو عظمت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہاں پر الفاظ سے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو گویا اللہ کے نزدیک انسان کی عظمت تقوی کی بنیاد پر ہے, پیسے کی بنیاد پر نہیں, نہ مال و متا کی بنیاد پر, نہ دنیاوی کوئی اسٹیٹس کی بنیاد پر. تو انسان اگر اپنی عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے. اسی طرح ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں. اب قرآن حکیم کی آیت بہت اہم ہے, اس میں فرمایا اللہ پاک نے کہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا, اور یہی لوگ فاسق ہیں. اب اپنے آپ سے بلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا ابو جہل جیسے جو لوگ تھے کہ اپنے آپ سے غافل تھے؟ کیا وہ اس جسم کو کھانا پینا نہیں کھلاتے تھے؟ کیا وہ آرام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار ہو جائے تو کوئی دوائی دارو نہیں کرتے تھے؟ ظاہری بات ہے وہ تو سارے کام کرتے ہوں گے. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو عظیم ترین ہستی, جو انسان عظیم ترین شے جو انسان کے اندر ڈالی گئی, وہ ہے روح ربانی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاد میں, سورہ ہجر وغیرہ میں, کہ انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں کو جب سجدہ کروایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس سے مراد یہ کہ انسان اپنی اس عظیم عظیم ترین شے یعنی روح ربانی سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی ساری کی ساری توجہات پھر اسی جسم کے تقاضوں کی طرف لگ جاتی ہیں. فرمایا دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو اپنے آپ سے بلا دیا, یعنی ان کی جو روحانی تقاضے تھے ان کو ان سے بلا دیا. اولئک الفاسقون, یہی ہیں جو کہ فاسق ہیں. اس آج کے حوالے سے علامہ اقبال کی بھی ایک جو ہے بڑی تفصیل یہاں موجود ہے کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا فلسفہ خود ہی ہے, یہ آپ نے کہاں سے ڈرائیو کیا ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے قرآن حکیم منگوایا اور کہا کہ قرآن حکیم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 19 نکال کے پڑھو. جب لوگ نے پڑھی تو وہاں پر موجود تھا عیسی علیہ مبارکہ کے حوالے سے اس کو ڈرائیو کیا, اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہے کہ دیکھو ہرگز ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا. بمانے بمانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو روح ہے اس سے ان کو جو ہے بلا دیا. نمبر دو سبھی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, ہاں جو جنت والے یہی رہے یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فائز ہیں کامیاب ہونے والے ہیں. تو گویا انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے, جنت والے کام کرے اور جنت میں داخلہ ملے, تو یہ ہے اس کی عظمت. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ بھی عطا فرمائے اور روح کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے آخری بات یہ کہ عظیم ترین کامیابی یعنی جنت والے ہیں, جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد عظمت انسان کے بعد عظمت قرآن پر, یہ قرآن حکیم کی انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو تم دیکھتے لازمن کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, پھٹ جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ ان باتوں پر تفکر کریں. تو یہ ہے عظمت قرآن حکیم, کہ قرآن حکیم اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. تو یہ اصل میں قرآن حکیم کی عظمت اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے کلام میں یہ تاثیر موجود ہے کہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. میں نے جو تعارف قرآن پر لیکچر دیا تھا یہاں پر پہلا لیکچر, اس میں یہ آیت مبارکہ کوٹ کی تھی کہ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی تاثیر بھی یہی ہوئی بالفعل سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں, کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ پاک کی ذات کی تاثیر جو ہے وہ گری, جو ہے ذات باری تعالیٰ کا جو ہے اب سے باری تعالیٰ جو ہے وہاں پر جب ہوا تو وہ پہاڑ بالفعل پھٹ گیا اور جو ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولکن انظر الی الجبل, ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو, ان استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل, تو جیسے ہی اس کے رب نے پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی, اپنے ذات مبارکہ کا عکس ڈالا, جعلہ دکا, تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا, وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ اسلام گر گر بے ہوش ہو گئے. تو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر کیا ہوئی کہ وہ پہاڑ بالفعل پھٹ گیا. وہی بات اللہ پاک نے اپنے قرآن سے متعلق بیان فرمائی, اپنے کلام سے متعلق, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم لازمن دیکھتے, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان فرما رہے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ تفکر کریں ان باتوں پر اور قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے, قرآن کو پڑھنے پڑھانے, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے بھی عظمت قرآن پہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی, اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر. تو پوری کائنات میں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت ہے, ایسے ہی اس کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے حوالے سے توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد عظمت الرحمن اور رحمان کے خصوصی جو نام ہیں خاص طور پر صفاتی نام اس میں آئیں گے. پورے قرآن حکیم میں آپ کو ایسا گلدستہ قرآن حکیم کا نہیں ملے گا اللہ کے صفاتی ناموں کا. فرمایا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے. ہوا الرحمن الرحیم, اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بہت زیادہ رحمان ہے, بہت زیادہ مہربان ہے, رحم فرمانے والا ہے, اور بہت زیادہ رحمان الرحیم, بہت زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ آج صفاتی نام ایک ساتھ آئے پورے قرآن حکیم میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا. وہ الملک ہے یعنی بادشاہ حقیقی ہے. القدوس نہایت پاک انتہائی پاکیزہ ہستی. السلام سلامتی دینے والا. المومن امن دینے والا. المہیمن نگہبانی کرنے والا نگرانی کرنے والا. العزیز زبردست الجبار پوری طرح سے جو ہے وہ چھایا ہوا. العزیز الجبار یہ تقریباً ہم معنی استعمال کیے جاتے ہیں, البتہ یہ دونوں کے دونوں جب آ رہے ہیں تو العزیز کے معنی ہوں گے پوری طرح سے غالب, اور الجبار پوری طرح سے زبردست پوری طرح سے چھایا ہوا. اور المتکبر اصل بڑائی, اصل بڑائی کا حقدار, اصل بڑائی کا حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرکوں سے جو اوچیا کرتے ہیں. ہو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو الخالق ہے پیدا کرنے والا, الباری ہے. خالق اور باری میں فرق یہ ہے, دونوں کا ترجمہ عام طور پر پیدا کیا کرنے والا ہوتا ہے. خالق کا مطلب ہوتا ہے کریٹر, اور باری کہتے ہیں کسی چیز کو عملی اعتبار سے اس کو امپلیمنٹ کروا دینا. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے انجینئر جو ڈرائنگ کر کے دیتا ہے آپ کو کہ بھئی یہ عمارت ہے, اور پھر ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائنگ کے مطابق عمارت بنا رہا ہوتا ہے. یہ دونوں کے دونوں خالق تو ہیں لیکن فرق کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح الخالق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اسی طرح الباری بھی ہے, ایجاد کرنے والا بھی ہے, پیدائش سے تخلیق کے سارے مراحل طے کرنے والا. المصور, اور وہی ہے جو تصویر کشی کرنے والا ہے, اس ڈرائنگ کے مطابق باقاعدہ عمارت بنانے والا, یا پھر یہ کہ انسان کی تصویر کشی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہ الاسماء الحسنیٰ, اور تمام اچھے نام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہیں. یہ سب بھی لہ ما فی السماواتی والارض, زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کر رہی ہے. سبحا سے آغاز ہوا تھا, یہ سب پہ ختم ہو رہا ہے, تو گویا ماضی حال اور مستقبل, کیونکہ جو فعل مضارع ہوتا ہے عربی زبان میں اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو یہ سب لہو ما فی السماواتی والارض, زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی. وہو العزیز الحکیم, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زبردست اور حکمت والا. سورۃ الممتحنہ یہ فتح مکہ کے